کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آل الطاہرین الطیبین واصحاب اجمعین. واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمد عبده ورسوله. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو کتاب کا انکار کرے سو وہ ایسے لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں. یہ آیہ کریمہ دراصل اس سے پہلے قرآنی خطبہ کا تتمہ ہے. اس آیہ مقدسہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں کہ تلاوت کا گویا وہ حق ادا کر دیتے ہیں. اس آیہ کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ آئے میں تفسیر نے لکھا کہ مکہ شریف میں جس وقت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام اور دعوت دین کا کام شروع کیا، تو مشرکین اور کفار کی طرف سے مزاحمتیں ہوئیں اور اکا دکا واقعات ایسے ہوئے جن کے مطابق رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور بدتمیزی کی گئی اور گستاخی کی گئی. اللہ رب العالمین کی طرف سے مظلوم مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی گئی، تو پہلے پہل چند مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے. وہ نیک خصلت لوگ جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، ان کے سالار حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے. وہاں حبشہ کے اندر ایک مختصر سا قافلہ بن گیا. جو لوگ عبادت اور ریاضت میں سرگرداں رہتے، تلاوت کتاب کرتے رہتے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ آئمہ تفسیر نے لکھا کہ وہ تقریباً 30 کی یا 32 کی تعداد میں تھے. بعد میں جس وقت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینۃ النور تشریف لائے، تو یہ قافلہ حبشہ سے مدینہ آ گیا. وہ قافلہ جو حضرت جعفر کی سرپرستی میں مدینہ آیا، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو شام سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا مذہب عیسائی تھا. وہ حضرت کی کوششوں سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے. وہ جس دردمندی کے ساتھ اور سوز و گداز کے ساتھ کتاب کی تلاوت کرتے، ان کی مدحت میں اور تعریف میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی. ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور سعید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی. کتاب پر بھی ائمہ تفسیر نے مختلف آرا دی کہ آیا اس سے مراد کیا ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد تورات ہے, اور زیادہ تر ائمہ تفسیر نے اس سے مراد قرآن حکیم لیا, جس صحیفہ نور کا نزول حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر ہوا. کتاب کا حق کے تلاوت اس آیت کا اہم اور اعظم عنوان ہے کہ جس وقت قرآن حکیم پڑھا جائے, اس کی تلاوت کی جائے, تو تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کے حقوق ادا کرے. تلاوت کا لغوی معنی ہوتا ہے پیچھا کرنا اور پیروی کرنا, اور یہ دونوں معانی اور مفہوموں میں عرب استعمال کرتے ہیں, پڑھنے کے معنوں میں بھی اور پیروی کرنے اور اتباع کرنے کے معنوں میں بھی یہ لفظ مستعمل ہوتا ہے. ناظرین, قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کا درجہ کیا ہے اور اس کا سیکھنا سکھانا کیا مقام رکھتا ہے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور پھر اس کی تعلیم دیتا ہے. ایک حدیث میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن حکیم میں مہارت حاصل کر لیتا ہے وہ عزت والے فرشتوں کے ساتھ اور کرام البررہ کے ساتھ شامل گویا ہو جاتا ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھنے اور سننے ہر دو کی فضیلت بیان کی. پڑھنے والے کو ہر حرف پر 10 نیکیوں کا مجدہ جاں فضا سنایا, اور سننے والے کے لیے کہا کہ من استمع الى آیت من کتاب اللہ, جو شخص ایک آیت بھی قرآن حکیم کی سنتا ہے اس کے لیے گویا جنت میں اللہ تعالیٰ ایک قصر اور ایک محل تعمیر کر دیتا ہے. حق کے تلاوت, اس کے لیے ہم مدد حاصل کرنا چاہیں گے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول سے, لیکن قول کی سماعت سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو جس وقت تلاوت قرآن کے حق کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے حروف کو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے, زبر زیر اور تشدید اور جزم کا خیال رکھا جائے, اور اس کو حسن آواز سے مزین کیا جائے. ان کی تحقیق اس سے آگے نہیں بڑھتی. ایک دوسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ حق کے تلاوت یہ ہے کہ قرآن حکیم کے مفہوم اور مطلب کو سمجھا جائے, وہ حروف کی ادائیگی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. ایک تیسرا طبقہ ہے جس کا خیال یہ ہے کہ حق کی تلاوت یہ ہے کہ وہ پروگرامز یا وہ منصوبے یا وہ اہداف اور مقاصد جو قرآن حکیم نے امت کو دیے ہیں, ان مقاصد کے خاکوں میں رنگ بھرنا اور سراپہے عمل بن جانا, یہ حق کے تلاوت ہے. ان گوناگوں باتوں کو سمجھنے کے لیے میں نے حوالہ دیا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک قول سے ہم مدد حاصل کرتے ہیں. آپ نے بڑے خوبصورت, شگفتہ, تازہ اور معنی آفرین انداز میں حقوق قرآن کی بات کی, اور 10 جہتیں قاری قرآن کے سامنے رکھیں کہ وہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے ان کا خیال رکھے. سب سے اہم تر بات جو اس آیہ کریمہ کو تلاوت کرتے ہوئے ذہن میں رہے کہ اولائک یؤمنون بہ کا کلمہ بتاتا ہے کہ قرآن حکیم کا پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ اس پر ایمان اور ایقان کی کیفیت دل میں پیدا کی جائے. وہ شخص جو کتاب پر یقین نہیں رکھتا, اس کی تعلیمات پر اس کا ایمان نہیں, اور وہ اس کو اپنے سینے میں اترنے ہی نہیں دیتا, اس شخص کی زندگی کیسے اس کی تعلیمات سے سنور سکتی ہے؟ قرآن حکیم کی روشنی سے یقیناً وہ شخص بہرہ مند ہو سکتا ہے جو اس کتاب پر ایمان بھی رکھنے والا ہوتا ہے. حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر اپنے صحابہ کو یا اہل القرآن کہہ کر مخاطب کیا تھا, اے قرآن والو. تو یقیناً اس جملہ کا معنی یہی تھا کہ اے وہ لوگوں جن کو قرآن حکیم پر ایمان اور یقین کی دولت حاصل ہے. حضرت امام فرماتے ہیں کہ ایمان و یقین کے بعد دوسری چیز جو حق کے تلاوت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ ہے وَيُرَتِّلُونَ آیَاتِهِ, کہ یہ لوگ آیات باری کی ترتیل کرتے ہیں. معنی یہ ہے ان کو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ٹھہر ٹھہر کر اور تھم تھم کر پڑھتے ہیں. یقیناً اس طرح پڑھنے سے ایک تو الفاظ کا محفوظ کر لینا آسان ہوتا ہے, دوسرا وہ الفاظ اپنے مفہوم کو پوری طرح پڑھنے والے کے دل اور اس کی روح میں اڑھیل دیتے ہیں, اور یقیناً اس سے ایک سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور ایک اطمینان کی لہر مومن کے قلب میں اٹھتی ہے جو اس کی زندگی پر محیط ہو جاتی ہے. قرآن حکیم کے حقوق میں ترتیب کے اعتبار سے یہ بات دوسری تھی, پہلے ایمان رکھنا اس پر, ایمان کے بعد اس کی آیات کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا اور تھم تھم کر اس کے مفہوم میں گویا غور و فکر کرنا. اس کے بعد تیسری چیز جو ضروری ہے وہ یتفقہون بہ, کہ یہ لوگ قرآن احکام میں غور و فکر کرتے ہیں, اور غور و فکر کرنے کے بعد اس کی دعوات سے ان نتائج اور ثمرات تک پہنچتے ہیں جو ثمرات اور نتائج قرآن تعلیمات پر عمل کرنے سے اللہ رب العالمین مومنین کو عطا کرتا ہے. ناظرین, قرآن حکیم نے بذات خود بھی جا بجا یہ کہا کہ کتاب کی آیات پر اندھوں اور بہروں کی طرح نہ ٹوٹ پڑو, اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ التفکر خیر من عبادت الثقلین, کہ ایک ساحت کا غور و فکر دو جہاں کی عبادتوں سے افضل اور اعلی ہے. قرآن حکیم کتاب مجید ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم وہ حروف و الفاظ جو رسول کریم علیہ السلام کے سینہ پر نازل ہوئے ہم ان کے مفہوم میں غور و فکر کریں, اور غور و فکر کرنے کے بعد جو دعوات ان آیات سے ابھرتی ہیں ان دعوات پر سر تسلیم خم کریں. یہ قرآن حکیم کا تیسرا حق ہے. حضرت امام فرماتے ہیں کہ چوتھی بات جو حق کے تلاوت سے تعلق رکھتی ہے, وَيَعْمَلُونَ بِأَحْقَامِهِ, قرآن مجید نے جو شریعت دی ہے, جو زندگی کا دستور العمل دیا ہے, جو زندگی گزارنے کا منہاج قویم دیا ہے اور صراط مستقیم دیا ہے, اور جو روش جو ادب سکھایا ہے, قرآن پڑھنے والے اس کے احکام اور اس کی شریعت کے اصولوں پر عمل بھی کرتے ہیں, یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں, جس وقت کوئی آیہ پاک تلاوت کرتے تو روتے اور اس کی ان کی آنکھیں آنسو سے بھر جاتی اور ان کی زبان سے یہ کلمہ ادا ہوتا ہے، ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے. اور پھر مخلصانہ جو کچھ قرآن مجید سے دعوت ابھرتی اس پر عمل کی کوشش فرماتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو ایک خاص تعلق قرآن حکیم سے حاصل تھا، آپ ساری ساری رات قرآن حکیم کی تلاوت میں بسر کرتے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ تلاوت کرتے ہوئے غور و فکر کرتے ہوئے اتنا روتے اور اتنا گریہ فرماتے کہ جسم تھکان اور تائبان کا شکار ہو جاتا، اور لوگ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آتے، اور آپ بڑے مشہور کن انداز میں تعلیمات قرآن حکیم کا ذکر کرتے، اور پھر آپ یہ بھی فرماتے کہ یہ قرآن ہے، یہ کتاب اللہ ہے، اور اس کا اصل نور اس کی آیات پر عمل کرنے میں ہے. گویا آیات کی خوبصورتی سے اور حسن سے دلوں کو منور کرنا، یہ بھی حق کی تلاوت ہے. لیکن اس سے کہیں بالا یہ کہ جو حکم قرآن حکیم میں دیا جائے، مومن کو چاہیے کہ وہ پورے خلوص کے ساتھ اور پوری تن دہی کے ساتھ اس تعلیم پر عمل کرے. عمل سے شخصیت میں تازگی اور شگفتگی پیدا ہوتی ہے، اور دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے، اور بندہ مادی دنیا میں رہنے کے باوجود اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ ایک ایسے روحانی مستحکم رشتے میں استوار ہو جاتا ہے کہ جس رشتے کی لذت کو الفاظ اور کلمات میں بیان نہیں کیا جا سکتا. حضرت امام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا حق کے تلاوت یہ بھی ہے کہ وَيَرْجَوْنَ وَعَدَهُ، کہ اللہ رب العالمین نے جو وعدے قرآن حکیم میں لیے ہیں، جو پیمان وفا لیا ہے، یا حضور انور علیہ السلام جس وقت بیعت فرماتے تو آپ کے دست کرم پر صحابہ جو وعدے دیتے، اطاعت کے، تسلیم کے، اتباع کے، محبت کے، اور اپنے آپ کو پوری طرح سپرد کرنے کے. ایک انسان جس وقت امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے مجھ سے کیے ہیں، اگر میں ان عہد کی تکمیل کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے جو جزا اور انعام بتایا ہے وہ ضرور مجھ کو ملے گا، یہ امید ہی دراصل کردار ساز بن جاتی ہے. اس کے بعد حق کے تلاوت یہ ہے کہ وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ، کہ جن باتوں سے اللہ رب العالمین نے ڈرایا ہے، مثلاً دوزخ ہے، مثلاً عذاب ہے، مثلاً اللہ کا غضب ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا برسنا ہے، تو جو شخص قرآن حکیم کی تلاوت کرے وہ ان وحیدوں سے ڈرے، اور اس کے دل میں ایک خوف پیدا ہو، ایک خشیت جو ہے وہ پیدا ہو. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی محفل کو برخاست کرتے تو آپ برخاست کرتے ہوئے یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے رب ہماری قسمت میں وہ خشیت کر دے، ہمارے دل میں وہ خوف پیدا کر دے کہ جو ہمارے درمیان اور معصیت کے درمیان آڑ بن جائے اور حجاب بن جائے، اور ہم معصیت کی طرف نہ بڑھیں. یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے خشیت اگر انعام میں مل جائے تو انسان اپنے کردار اور اپنے باطن اور ظاہر کو سنوار سکتا ہے. اس کے بعد حضرت امام نے فرمایا کہ وَيَعْتَبِرُونَ بِقِصَصِهِ، قرآن حکیم فرقان مجید میں جو داستانیں بیان ہوئی ہیں، جو قصے بیان ہوئے ہیں پہلے لوگوں کے، جن میں پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اللہ والے ہیں، بندگان خدا ہیں، اور ایک طرف ان کے واقعات اور دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے حکم عدولی کی، جو اللہ کی اطاعت سے پھرے اور ان کو جس طرح عذاب میں گرفتار کیا گیا، حضرت امام فرماتے ہیں کہ حق کی تلاوت یہ ہے کہ ان داستانوں اور ان کہانیوں اور ان قصوں کو پڑھ کر مومن عبرت حاصل کرے، اور ان چیزوں سے بچے جن سے پہلی قومیں تباہ ہوئیں، اور وہ مخلص بندے جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بنے ان کے کردار کو اپنے کردار میں لانے کی کوشش کرے اور ان اصولوں کی روشنی حاصل کرے جن کی وجہ سے وہ بن گئے. اس کے بعد کہا کہ حق کے تلاوت یہ بھی ہے کہ یا تعمرون بے عوامی رہی یا نعونا بے نواہی ہے. دو قسم کے احکام ہیں, بعض ٹو ڈو کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور بعض احکام ایسے ہیں جو ناٹ ٹو ڈو کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ کام کرو, قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو. جہاں وہ کہتا ہے کرو وہ عوامر کہلاتے ہیں, جن چیزوں سے وہ کہتا ہے کہ نہ کرو یہ ناٹ ٹو ڈو یعنی نواہی کہلاتی ہیں. فرمایا کہ حق کے تلاوت یہ بھی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے بعد آئے, اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پر سراپہ عمل بنے اور اپنی شخصیت کو اس عمل کے نور سے مزین کرنے کی مخلصانہ کوشش کرے. اس کے بعد رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ایک ٹکڑا بطور خاص یہاں بیان کرنا چاہوں گا. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن, اے قرآن والو قرآن کے ساتھ ٹیک نہ لگاؤ. یقیناً یہ لفظ قرآن حکیم کے آداب بجا لانے کی دعوت دیتا ہے. ہمارے درس نظامی کے اساتذہ جس وقت ہمیں مختلف کتابیں شروع کراتے ہیں تو مجھے اپنے ایک محترم استاد جو شیخ الجامعہ مولانا محب النبی علیہ رحمہ کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے, وہ جب بھی کوئی کتاب شروع کراتے تو ایک فارسی کا شعر ہمیں بطور سبق بتایا کرتے تھے کہ کتاب نمی دہم الا بسے شرط نسازی بو کو دو کو تکیہ گاہ ہش, کہ اے بیٹا میں تم کو کتاب ہاتھ میں نہیں تھماتا مگر میری تین شرطیں ہیں کہ کتاب کے ساتھ تین سلوک نہ کرنا. ایک تو یہ کہ اس کو ڈاک خانہ نہ بنانا, کہ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک کتاب کو دوسری کتاب کے اندر رکھ دیتے ہیں. فرمایا کہ کتاب پڑھنے کے لیے ہوتی ہے اور نوٹ بک لکھنے کے لیے ہوتی ہے, کتاب پر لکھنا نہیں چاہیے. اور دوسرا اس کو تکلا نہ بنانا, کہ یعنی اس کے اوپر لکھنا نہ. اور تیسرا یہ کہ اس کو تکیہ نہ بنانا, کہ پڑھتے ہوئے اس کو سامنے رکھ لینا اور سوتے ہوئے اس کو تکیہ بنا کے سر کے نیچے رکھ لینا. یقیناً یہ کتاب کی بے ادبی ہے. کتاب نمی دہم الا بسے شرط نسازی بو کو دو کو تکیہ گاہ ہش. قرآن حکیم فرقان مجید اللہ کی کتاب ہے, تمام علوم اس میں سمو دیے گئے ہیں, ہر رتب و یابس اس کتاب کے اندر موجود ہے. وہ کون سی تعلیم ہے, وہ زندگی کے زاویوں میں سے کون سا زاویہ ہے, مواقع میں سے موقع ہے جس کا بیان قرآن حکیم میں نہ ہو. تمام کتابیں, تمام علوم, تمام فنون اس کتاب کی دہلیز پر آ کر دم توڑ جاتے ہیں. یہ وہ صحیفہ نور ہے, یا یہ وہ آئینہ حقیقت ہے کہ جس میں فرش سے لے کر عرش تک ہر جلوہ دیکھا جا سکتا ہے. ظاہر ہے اگر یہ ام الکتاب ہے یا ام الکتب ہے یا تمام کتابوں کی امام ہے تو پھر اس کا ادب بھی سب سے زیادہ کرنا چاہیے. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لفظ کہہ کر گویا قرآن حکیم فرقان مجید کا ادب سکھایا. یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن, اے قرآن والو قرآن مجید کے ساتھ ٹیک نہ لگاؤ, یعنی اس کی بے ادبی نہ کرو, اس کا ادب بجا لاؤ. یقیناً ایمان کہتے ہی اس کو ہے کہ جس ذات, جس ہستی پر یا جس چیز پر ایمان ہو انسان اس کی عزت بھی کرے. اگر انسان عزت نہیں بجا لا سکتا یا ادب نہیں کر سکتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے, اس کا ایمان بھرپور نہیں ہے. یہ ہے وہ حقوق جو ہمارے ائمہ تفسیر نے بیان کیے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والے کو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. ان کی روشنی میں آیت کو پڑھیے, آیت کی روشنی میں ان اصولوں کو پرکھیے. ارشاد باری الذین آتیناہم الکتاب
يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
ناظرین اس کے بعد جو دو آیتیں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ان دونوں آیتوں کی تفسیر اس سے پہلے بھی ایک مقام پر ملاحظہ آپ نے فرمائی ہے، یعنی یہ آیات مقرر لائی جا رہی ہیں. ہو نہ ہو اس میں منطق یہ ہو کہ ایک خطیب جس وقت ایک موضوع اپنی باتوں سے اٹھاتا ہے اس پر استدلال، استنباط اور دلائل، شواہد اور براہین پیش کرتا ہے، اور جب خطبہ مکمل ہوتا ہے تو اس خطبے کی سمری دوبارہ دہرا دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خطبات اور جو بیانات قرآن میں ہیں وہ بے مثال ہیں، ان کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. لیکن جس وقت تاریخ بنی اسرائیل شروع ہوئی تھی تو بطور مقدمہ اور عنوان یہ دو آیات لائی گئی تھیں، یا تھوڑے رد و بدل کے ساتھ اب دوبارہ ان کو دہرایا گیا تاکہ اسی تعلیم کو ایک بار پھر دل میں دہرانے سے تعلیمات پر عمل مضبوط ہو جائے. وہ دو آیتیں ترجمہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. ارشاد باری: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں بطور احسان دیں اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی. ارشاد باری: واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کام آئے کوئی جان کسی جان کے ذرا بر، اور نہ قبول کیا جائے ان سے کوئی بدلہ، اور نہ نفع دے کوئی سفارش، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں. ان آیات میں ایک سبق یہ ٹھہرا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور سپاس گزار ہونا بذات خود تشکیل کردار کا مؤثر ذریعہ اور وسیلہ ہے. اور دوسرا، جن فضیلتوں سے اللہ تعالیٰ کسی بندے یا کسی قوم کو ہمکنار کرے ان فضیلتوں کا احساس دراصل ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس بذات خود جو لگائے حیات میں انسان کو کامیابیوں سے ہمکنار کر دیتا ہے. اور اس کے بعد حریم نبوت سے یقین اور توکل کی وہ تعلیم جو اللہ رب العالمین کی ذات پر حاصل ہو جائے تو انسان مطمئن انسان اور انسان مرتضیٰ کا مقام پا لیتا ہے. ان آیات کے اندر یقیناً ان چیزوں کا دست دیا گیا. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان آیات کی روح نصیب فرمائے، اور جو لگائے حیات میں قرآنی تعلیمات پر عمل کر کے فائز المرام فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام